الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء، وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء. ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى. من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلمة. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يبيع دينه بعرض من الدنيا، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد، وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. میرے عزیز و محترم بزرگوں و بھائیوں، اسلام کی تعلیمات میں سے جو اصل تعلیم ہے اور جو بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، وہ توحید ہے. یعنی اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور اللہ تبارک و تعالی کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی اور شان، یہ اس کا تعارف اور اس کا ادراک ہونا یہ مسلمان کے ایمان کا لازمی حصہ ہے. اسی طرح جو ذات توحید والی ہے اور اللہ وحدہ لا شریک کی جو عظمت اور کبریائی اور بڑائی ہے، بلندی ہے، تو اللہ وحدہ لا شریک کا مختار کل ہونا، متصرف ہونا، کارساز ہونا، حاجت روا ہونا، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہونا، عطا فرمانے والا ہونا، اولاد دینا، مال دینا، رزق دینا، یہ ساری کی ساری دنیا کی جو آپ کی ہماری ضرورتیں ہیں، یہ سب اللہ وحدہ لا شریک کے عطا کی ہوئی ہیں. اور اسلام کی تعلیم، دین کی تعلیم، ہمارے مذہب کی تعلیم، اس کا فائدہ یہ ہے، اور اس کے اندر موجود جو محاسن ہیں، جو اس میں اچھی باتیں ہیں، جس کی وجہ سے ایک انسان کو فائدہ ہونا ہی ہونا ہے، سب سے بڑا یہ کہ انسان اپنے خالق کا بندہ ہو جائے، اپنے مالک کا بندہ ہو جائے، اپنے رازق کا بندہ ہو جائے. اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت، کسی اور کے سامنے سجدہ، اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا، اللہ کے سوا کسی اور سے طلب کرنا، یہ ساری کی ساری محتاجیاں، یہ مشکلات، یہ آفات، یہ غلامی، یہ ختم ہو جاتی. بلکہ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ وعدہ فرمایا کہ میرے بندے مجھ سے مانگیں اور خوب مانگیں، جو چاہیے مانگیں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اور وہ لوگ جو اللہ سے نہیں مانگتے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتے، جو اللہ وحدہ لا شریک سے مدد طلب نہیں کرتے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر جب خالق کے اوپر اعتماد نہ ہو اور توکل نہ ہو، تو پھر مخلوق کی طرف توجہ جاتی ہے، پھر ایسی چیزوں کی طرف توجہ جاتی ہے کہ وہاں سے نہ حقیقت ملتی ہے اور نہ ہی کوئی دکھانے کی چیز ملتی ہے. شاعر کہتا ہے، نہ خدائی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اس لیے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، سب سے زیادہ جو اعتقاد میں مضبوطی لانی ہے، اور سب سے زیادہ جو عملی طور پہ ہمیں اور آپ کو پریکٹس کرنی ہے، ہمیں اور آپ کو تیاری کرنی ہے، ہمیں اور آپ کو اپنا توکل مضبوط کرنا ہے. اور اسی طرح توحید کا مقصد اور توحید کے اصل الاصل مقاصد وہ کیا ہیں، علماء کرام نے اس بارے میں تفصیل کی ہے، آپ جانتے ہیں. پورا قرآن کریم توحید کا بیان ہے، پوری حدیث شریف توحید کا بیان ہے، تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین موحد تھے، اللہ کے سوا کسی اور سے نہ کچھ مانگا اور نہ مانگنے کی ضرورت، اللہ کے سوا کوئی اور نہ کچھ کر سکتا ہے اور نہ اس کے ہاتھ میں کچھ ہے. اللہ وحدہ لا شریک کی عظمت اور شان، آپ کی اتائی، آپ کی احدیت و سمدیت، وہ اتا ہے. نہ آپ کا کوئی مددگار ہے، نہ آپ کا کوئی ساتھی ہے، نہ آپ کا کوئی بیٹا ہے، نہ آپ کی کوئی بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ نیند آتی ہے. یہ توحید ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ وحدہ لا شریک وہ جس کے سوا کوئی اور معبود ہے ہی نہیں. الحی اور اللہ وحدہ لا شریک جاگ رہے ہیں اور زندہ ہیں, ہمیشہ سے ہیں, ہمیشہ رہیں گے. القیوم اور قائم اور دائم ہیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم اور نہ ہی ان کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ کون ہے وہ جو اللہ کے حضور میں اپنی بات چلائے, اپنی بات رکھے, اپنی سفارش رکھے. الا بإذنہ مگر صرف اور صرف اس کی اجازت سے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم اللہ جانتے ہیں کہ فرشتوں کے آگے اور پیچھے, اوپر نیچے, ہمارے آگے پیچھے, اوپر نیچے, ہمارے مقدمات و مؤخرات, ہمارے کھلے ہوئے باتیں اور پوشیدہ راز, ہمارا ظاہر و باطن. اگر کائنات میں کوئی ذات ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے, کہ اللہ وحدہ لا شریک تمام چیزوں سے باخبر. صرف ایک آیت الکرسی میں علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کی 18 صفات کا بیان ہوا ہے صرف ایک آیت الکرسی میں. اسی طرح آپ قرآن کریم دیکھیں, جا بجا آپ کو آیات نظر آئیں گی, یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ تعالیٰ جسے چاہیں بیٹے دیتے ہیں, جسے چاہیں بیٹیاں دیتے ہیں. ویجعل من یشاء عقیما اور جسے چاہتے ہیں نہ بیٹا دیتے ہیں نہ بیٹی دیتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آج کل ہمارے مسلمان بھائی بہنیں وہ کوئی کام کرنے لگتے ہیں, خواہ وہ شادی ہو, خواہ وہ اولاد ہو, خواہ وہ نوکری ہو, خواہ وہ پڑھائی کا داخلہ ہو, اور وہ کام کسی بھی سبب سے نہیں ہوتا. فوراً کہہ دیتے ہیں کہ جی بندش ہوئی ہے, جادو ہوا ہے, اور اللہ جانے کسی نے کیا سحر کر دیا ہے کہ ہمارا کام نہیں ہو رہا. اس صورتحال کے دو پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کا عقیدہ پہلے ہی کمزور ہو چکا ہے, اور اسی لیے ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں کہ توحید کو اپنانا ضروری ہے. اور ہماری قوم کی عادت بھی ہے اپنی ناکامیاں دوسرے کے سر پہ ڈالنا اور خود بچ کے نکل جانا. اس بارے میں میں زیادہ تفصیل نہیں کروں گا, آپ حضرات جانتے ہیں اچھی طرح. تو میں نے کہا دو جوابات ہیں اس مسئلے کے. پہلا جواب تو یہ ہے کہ جی کوئی بندش نہیں ہے, کوئی جادو نہیں ہے, کوئی سحر نہیں ہے, آپ نے کوشش صحیح سے نہیں کی. پتا کریں کہ وہ کون سی چیز تھی, وہ کون سی وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ کا یہ معاملہ نہیں ہو سکا, یہ رشتہ نہیں ہو سکا, یہ نوکری نہیں ہو سکی. اس کا پتہ کرنا ضروری ہے اسباب کی حد تک. اگر آپ نے بھرپور کوشش کی تھی, اپنا کام پورا پورا کیا تھا, لیکن اس کے باوجود مطلوبہ نتیجہ حاصل نہیں ہوا, تو اگلا سٹیپ یہ نہیں ہے کہ بندش ہو گئی, جادو ہو گیا, سحر ہو گیا, بلکہ اگلا یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی منشا و قدرت شامل حال نہیں تھی. اللہ تعالی کے ہاں منظور نہیں تھا کہ یہ کام ہونا ہے, اور اللہ کی مشیت میں یہ کام نہیں ہونا تھا. انسان ہزار چاہے, جتنا بھی چاہے, اس کے چاہنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے. ہم لل انسان ماں تمنا فللہ الآخرۃ والأولی، انسان جو چاہے وہی اس کو ملے اور انسان جو چاہے وہی وہ کرے، فرمایا یہ جائز نہیں، یہ دنیا کا اور یہ کائنات کا اصول نہیں ہے، بلکہ فللہ الآخرۃ والأولی، اللہ ہی کے لیے آخرت بھی ہے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں ہم جو چاہیں گے کریں گے اور ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا. اور ہماری جو مخلوقات ہیں، ہمارے فرشتے ہیں، ہمارے موکلات ہیں، ہمارے جنات ہیں، ہمارے انسان ہیں، ان سے سوال ہوگا. کیا سوال ہوگا آپ جانتے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بابت سوال ہوگا، بتاؤ یہ کون ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے منافق کہے گا کہ لوگ کہتے تھے یہ پیغمبر نہیں ہے یا یہ رسول نہیں ہے، اور میں لوگوں کی باتوں میں آ گیا، میں نے بھی کہا کہ یہ پیغمبر نہیں ہے، میں ان پر ایمان نہیں لایا. فَيُضْرِبُ ضَرْبَةً سَمِعَهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، یہ جواب پہ اس کو ایسی پٹائی ہوگی، ایسی سزا ملے گی کہ آسمان و زمین میں اس کی آوازیں لوگ سنیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے یہ قبر میں جب مردے کے ساتھ حساب کتاب ہو رہا ہو اور سزا العیاذ باللہ ہو جائے، اور اس کی آواز اگر تم نے سن لی تو تم جیتے جی مر جاؤ گے، بھاگ جاؤ گے. یہ کیا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا عالم برزخ میں کیا ہو رہا ہے، کیسی حالات ہیں. ہاں ہمارے پاس معلومات پوری ہے، خبریں ہمارے پاس پوری ہیں. حضرت خواجہ گان فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے آدمی ہیں، اللہ کے ولی، ان کا شعر ہے فارسی میں، اوست سلطان ہر کے خواہد آ کند، اوست سلطان ہر کے خواہد آ کند، عالم را درد میں ویران کند. وہ اللہ ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ مالک اور خالق ہے، وہ ہر چیز میں بغیر شرکت غیرے کے مختار کل ہے، جو چاہے کرے. اور پورے دنیا کو، پورے عالم کو ایک دم میں اور ایک سیکنڈ میں ویران کرنا اللہ کی قدرت میں، ایک پلک جھپکنا بھی اس کے سامنے بہت بڑی چیز. وما امرنا الا كلمح البصر او هو اقرب، قرآن کریم میں باقاعدہ یہ مثال موجود ہے کہ یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں ان سب کو ایک پلک جھپکنا یا اس سے بھی پہلے ختم کرنا، یہ ہمارے حکم کے مطابق. تو سحر ہو گیا، جادو ہو گیا، کسی نے بندش کر دی، کسی نے کوئی نظر لگا دی، کسی نے کوئی دم کر دیا، اس کی وجہ سے ہمارے کام نہیں ہو رہے، ہمارے داخلے نہیں ہو رہے، ہمارے رشتے نہیں ہو رہے. دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ سحر اور جادو یقیناً وجود رکھتا ہے. جس نے سحر اور جادو کا انکار کیا وہ حقیقت سے منکر ہو رہا ہے. اور قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں بلکہ بہت سارے مقامات پہ ان چیزوں کا ذکر موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے سامنے تبلیغ فرمائی اور فرعون بےمان نے حضرت کی تبلیغ نہیں مانی، الٹے سیدھے سوالات شروع کیے، بتاؤ آسمان کس کے ہیں، زمین کس کی ہے، یہ نہریں بہ رہی ہیں یہ کس کی ہیں، اس کے خیال میں یہ سب کچھ اس کا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ کا ہے، تم کون ہو؟ کہنے لگا اچھا یہ بتائیے کہ ہمارے آبا و اجداد کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے. قال فما بال القرون الاولى، یہ بڑا خطرناک حملہ تھا. علماء کہتے ہیں کہ جب بظاہر حالات سے اور دلائل سے بات نہ بن رہی ہو تو پھر جو اہل باطل ہیں اور غلط قسم کے لوگ ہیں وہ بڑوں کی طرف چلے جاتے ہیں. یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توحید و رسالت اور کلمہ طیبہ کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے یہی کہا ہم تو اپنے بڑوں کے حکم پہ چلیں گے اور جس راستے پہ ہمارے بڑے چلے تھے اسی راستے پہ ہی ہم چلیں گے, آپ کے راستے پہ ہم نہیں چلیں گے. بالکل اسی طرح فرعون نے بھی یہ شرارت کی اور وہ یہ چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ دیں کہ تم بھی کافر ہو, تمہارے بڑے بھی کافر ہیں, تمہارے دادا بھی کافر تھے اور تمہارے پردادا بھی کافر تھے. اس طرح کرنے سے لوگوں کی دلوں میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نفرت پیدا ہوگی کہ دیکھیے ہمیں بھی نہیں چھوڑا اور ہمارے بڑوں کو بھی کافر کہہ دیا, ہمارے بڑوں کو بھی جہنمی کہہ دیا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کوئی عام آدمی نہیں ہے, موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول و پیغمبر ہیں. کہتے ہیں کہ کائنات میں تین لوگ بہت زیادہ عقل مند واقع ہوئے ہیں, تین لوگ بہت زیادہ. نمبر ایک حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی, جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور پہچانی کہ یہ آدمی بہت کام کا آدمی ہے, نیک آدمی ہے, غیور آدمی ہے, غیرتی آدمی ہے, امانت دار آدمی ہے. قالت یا ابت استاجر ہو ان خیر من استاجرت القوی الامین, ابا جان یہ جو مہمان آئے ہیں میری رائے یہ ہے کہ اس مہمان کو آپ اپنے ساتھ جاب پہ رکھ لیجئے, ان کو آپ اپنے ساتھ کام پہ رکھ لیجئے. ان خیر من استاجرت القوی الامین, اور آپ نے یہ جو بندے کا انتخاب کیا یہ طاقتور بھی ہے اور یہ امانت دار غیرتی بھی ہے. کیا نظر تھی کہ دیکھ کے ہی اندازہ ہو گیا, اور کس کا انتخاب کیا؟ اللہ کے پیغمبر کا, رسول کا, صاحب وحی کا, کلیم اللہ کا. اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ حضرت کی صاحبزادی کی فراست پہ آفرین ہے کہ وہ پہچان گئی حضرت کو. دوسرے نمبر پہ جو بہت ہی زیادہ ذہین و فتین و عقل مند آدمی واقع ہوا ہے وہ عزیز مصر ہے. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه, اور کہا جنہوں نے خریدا یوسف علیہ السلام کو اپنی بیوی سے, یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے, اس کا خیال رکھیے, اس کا اکرام کیجئے, اس کا احترام کیجئے. عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا, اور ہم یا تو اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے, یہ اگر بیٹا نہ بھی بنائے تو یہ ہمیں فائدہ ہی فائدہ دے گا, نقصان نہیں دے گا. یوسف علیہ السلام اس امت کے اور اللہ وحدہ لا شریک کے برگزیدہ پیغمبر, کائنات کے حسینوں میں سے, اور صرف حسین نہیں, آج کل حسن عجیب و غریب ہے کہ حسن آتا ہے تو حیا چلی جاتی, حسن آتا ہے تو غیرت جاتی رہی, حسن آ گیا تو تمام قسم کے مروت اور اخلاقیات اور ثقافت جاتی رہی. یہ حسن نہیں ہے, بلکہ حسن وہ ان اخلاق حسنہ سے زیادہ حسین ہو جاتا ہے. حسن ہو تو اس کے ساتھ حیا ہو, حسن ہو تو اس کے ساتھ اخلاق ہو, حسن ہو تو اس کے ساتھ مروت ہو, حسن ہو تو اس کے ساتھ غیرت ہو, حسن ہو تو اس کے ساتھ امانت داری ہو, حسن ہو تو اس کے ساتھ توحید ہو. تو یہ حسن بہترین ہے. اور اطلب الخیر من حسان الوجوہ, حدیث شریف میں بھی فرمایا گیا اچھے چہروں سے اچھی امیدیں رکھا کرو, یہی مطلب ہے اس کا. اور حضرت یوسف علیہ السلام, اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو پیغام دیا حضرت نے وہ پیغام جگہ جگہ پہ عام کیا، یہاں تک کہ جیل جیسی مشکلات، اور جیل بھی ایسی کہ نامعلوم مدت کے لیے، فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، کب تک جیل میں سزا ہوگی کوئی پتہ نہیں ہے جی، بادشاہ کی بیوی کے ساتھ کیس ہوا ہے، لوگوں نے پوچھا یوسف آپ ہمیں اچھے لگتے ہیں، آپ ہمیں نیک آدمی لگ رہے ہیں، آپ ہمیں اللہ والے لگ رہے ہیں، تو ان کو دیکھ کے یہ نہیں کہ ان کے خلاف سازشیں شروع کر دیں یا بولیں کہ جی یہ تو مولوی صاحب ہیں اچھے آدمی نہیں ہیں، علماء کرام، اہل دین، طلباء، اولیاء اللہ، ان کا قرب فائدہ دیتا ہے، نقصان نہیں دیتا، جتنا آپ قریب ہوں گے اور جتنا آپ ان سے انشاءاللہ تعالی علوم سیکھیں گے، سنتیں سیکھیں گے، آپ کو فائدہ ہی ہوگا. علماء تو اس امت کے معصوم ترین مخلوق ہے، چھوٹی چھوٹی ان کی حاجات ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی ضروریات ہوتی ہیں، وہ ان کی پوری ہو جائیں تو وہ صبح شام دن رات اللہ کے مشکور رہتے ہیں. کون ہے ایسا اس کائنات میں جو آج کل کے زمانے میں، آج اور آپ کی معیشت میں، 8000 روپے پہ دن میں 5 دفعہ اذان دیتا ہو؟ 8000 روپے اور 12000 روپے میں دن میں 5 دفعہ وہ آپ کی امامت کرے، خدا کی قسم آپ نکلیں اور آپ لوگوں کو غور سے دیکھیں، اور پھر ایسا طبقہ اگر آپ کو کوئی ملے تو لائیں جو اس قدر شکر گزار اور اس قدر اپنے دین کے ساتھ مخلص ہو. جب تک پیسے ہیں وہ بھی پیٹ کے لیے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جی حافظ صاحب کو پیسے نہیں دو، تراوی والے کو پیسے نہیں دو، قرآن خانی والے کو پیسے نہیں دو، علماء طلباء کو پیسے نہیں دو، میں دعوے سے کہتا ہوں جو یہ فتویٰ دیتا ہے آپ اس کا پتہ کریں، وہ سب سے زیادہ تنخواہ خود لے رہا ہوتا ہے. تو یہ کون سا قانون ہے جو آپ کے لیے کوئی اور ہے اور ہمارے لیے کوئی اور ہے؟ بلکہ یہ مسئلہ بالکل واضح ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے اور مسلمانوں کی سلطنت اور مسلمانوں کی خلافت کی تمام باغ دوڑ آپ کے پاس آ گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا دیکھو پہلے میں کام کاج کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا، تجارت کرتا تھا، مہاجرین صحابہ اکثر تاجرین تھے اور انصار صحابہ اکثر زراعت کرتے تھے، یہ ان کے پیشے تھے، لیکن اب میں ہو گیا ہوں خلیفہ اور خلیفہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے تمام کام کاج کو روک کے اور اسلام کی خدمت کرے، لہذا آج کے بعد سے میں خزانے سے بقدر ضرورت میں لیتا رہوں گا اور اپنے گھر پہ خرچ کرتا رہوں گا. کیا مسلمانوں نے کہا بالکل اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اور سٹیپ دیکھیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آئے اور کہنے لگے الا من ولیتنا، حضرت آپ نے ہمارا ولی کس کو بنایا ہے؟ یعنی ایک طرح سے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ کہنا چاہتے تھے کہ حضرت بہت سخت ہیں اور حضرت بہت ہی زیادہ سختی کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مشکل کا شکار ہو جائیں، اس لیے وہ سوال کرتے تھے الا من ولیتنا، آپ نے ہمارا ولی کس کو بنا دیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر روز محشر اللہ نے پوچھا بتاؤ کیا کیا تھا، اتنی بڑی امانت ملی تھی، اتنی بڑی ذمہ داری ملی تھی، کس کے حوالے کر کے آئے، لَأَقُولَنَّ وَلَّيْتُ عَلَيْهِمْ خَيْرَ الرِّجَالِ مِنْ بَعْدِ، میں اللہ کے حضور میں کہوں گا کہ میں نے اپنے بعد سب سے بہترین انسان کو ولی بنایا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے جب صحابہ کرام کے درمیان میں بات ہو رہی تھی کس کو خلیفہ بنائیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام سے صرف اور صرف ایک سوال کیا تھا، اور اس ایک سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا. سوال یہ تھا کہ ایسا آدمی بتاؤ جس کے حق میں قرآن کریم نازل ہوتا ہو. عمر کے علاوہ کوئی اور آدمی ایسا ہے؟ صحابہ کرام نے اتفاقی طور پہ جواب دیا کہ یہ بات آپ نے جو کی ہے کہ ایسا آدمی جس کے حق میں قرآن نازل ہوتا ہو تو عمر ہی ہے. کتنے مقامات ایسے ہیں؟ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، پانچ نہیں، دس نہیں، 20 مقامات. علامہ سیوطی علیان عتمر فی موافقات عمر کتاب ہے. اور حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے غور کیا تو مجھے 28 مقامات ایسے ملے کہ جہاں پہ قرآن کا حکم اور اس سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے فتویٰ ایک جیسے. صرف وہ جنازے کی مثال دیکھ لیں، عبداللہ ابن ابی ابن سلول مر گیا، بیٹا اس کا بہترین مسلمان ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے کہا حضرت ان کا جنازہ نہ پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبزادے کی محبت میں اور اس کے دین کی طرف مزید راغب کرنے میں، یا یہ کہ آپ کو واقعتاً اس کا علم نہیں تھا کہ وہ اس کے اعمال کیا تھے، آپ تشریف لے گئے، آپ نے نماز جنازہ پڑھی، قرآن کی آیت نازل ہو گئی، ولا تصل علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبر انہم کفروا باللہ ورسول وماتوا وهم فاسقون. اے ہمارے محبوب پیغمبر، آج کے بعد آپ ایسے آدمی کی نماز جنازہ نہ پڑھیے گا. بدر میں لوگ پکڑے گئے اور بڑے بڑے لوگ پکڑے گئے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ خود ان میں موجود تھے، عقیل ان میں موجود تھے، مکہ والے بڑے بڑے لوگ موجود تھے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب، آپ کے رشتہ دار رات کو وہ روتے تھے، شعر پڑھتے تھے، کوئی قصیدہ پڑھتے تھے، اور لوگوں کی رائے یہ تھی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، معاف کر دیا جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ ہمارے لیے نقصان ہو جائے گا. اور جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا خدمت میں، حضرت عباس کی سفارش کی گئی، آپ نے فرمایا ایک درہم بھی نہیں چھوڑوں گا، ایک درہم بھی نہیں چھوڑوں گا. علماء کرام کہتے ہیں یہ آپ کے کامل المنتظم ہونے کی اور کامل الحکمت ہونے کی دلیل ہے. جہاں پہ بات آ جائے عقیدے کی، جہاں پہ بات آ جائے نظریات کی، جہاں پہ بات آ جائے اختلاف کی، تو پھر وہاں پہ اگر آپ نرمی کریں گے تو حقیقت میں آپ کمپرومائز کرتے ہیں نظریے پہ، حقیقت میں آپ سمجھوتا کرتے ہیں اپنے عقیدے پہ. ہاں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ یقیناً رحمت ہیں اور آپ ایسی رحمت بنے ہیں کہ عباس کو بھی آپ نے بہت بڑی رحمت کا باعث بنا دیا ہے. عقیل کو اور جعفر کو اور ان لوگوں کو بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باعث کے جو فائدے ہوئے، یقیناً وہ فائدے کسی اور کو نہیں ہوئے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی اہل مکہ والے سارے کے سارے ان کا سر فخر سے بلند ہو گیا، مدینہ والے ان کو اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر والے بنے، اور اہل عرب، حجاز، تہامہ، یہ ساری سرزمین نہ ادھر کوئی جانے کو تیار تھا، न इधर कोई आग और न इधर कोई काम काज, कुछ भी नहीं। न इसमें घास उगती है, न इसमें फूल उगते हैं, न इसमें, एक शायर ने जब मदीना और मक्का के सहारा देखे तो कहने लगा, न इसमें घास उगती है, न इसमें फूल उगते हैं, मगर इस सरजमी से आसमां भी झुक के मिलते हैं। आखिर क्या वजह है? आपकी बासत, आपकी रिसालत, आपकी तशरीफ आवरी के ऐसे जहालत के अंधेरे, ऐसी मुश्किलात, ऐसी आफात, अपने वतन से पैदा हुई हुई बेटी को जिंदा दरगोर करना और एक गाय दूसरा गाय की चरागाह में चली गई, लड़ाई हो गई, 100 साल तक लोग लड़ते रहे, सैकड़ों इंसान कत्ल हो गए, ये जहालत। और पैसा कमाने का वाहिद जरिया वो डाका डालना, चोरी करना, ये जहालतें। उसके बाद जो अफराद पैदा हुए हैं, इंसान की अकल दंग रह जाती। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने फरमाया, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं ऐसा फर्द मुंतखब कर रहा हूं, अल्लाह ने रोजे महशर पूछा तो मैं कहूंगा कि मेरे पास इससे बेहतर आदमी नहीं था। इसी तरह जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का आखिरी वक्त चल रहा था, आपके ऊपर हमला हुआ, हजरत उमर ने तमाम जिंदगी दुआ मांगी थी, ए अल्लाह मुझे शहादत की मौत दे और मुझे मदीना की मौत दे। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने वो दुआ ऐसी कबूल की कि मस्जिद नबवी के मेहराब पे आपके ऊपर हमला किया गया और आप जख्मी हो गए, आप शहीद हो गए। तो शहादत भी मिल गई और मदीना की मौत भी मिल गई और मिंबर रसूल पे मिली। सहाबा किराम को तलब किया और कहा कि मेरा वक्त पूरा हो चुका है, अगला खलीफा की तैयारी करो। सहाबा किराम की मीटिंग बुलाई, मीटिंग हुई बाकायदा, उसमें हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद थे, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ मौजूद थे, साद इब्न अबी वक्कास मौजूद थे। ये बड़े बड़े सहाबा जो सहाबा किराम में सरदारी का मकाम रखते थे, सारे मौजूद थे। और अपने बेटे अब्दुल्लाह इब्न उमर को साथ किया हजरत उमर ने। अब्दुल्लाह इब्न उमर बहुत बड़े आदमी हैं, शेख हैं, मुहद्दिस हैं और बहुत बड़े आलिम हैं। और फरमाया कि ना तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है और ना तुम किसी को सेलेक्ट कर सकते हो। हजरत का इंसाफ देखिए, हां इनके साथ रहो और नजर रखोगे ये जो कह रहे हैं उस पर अमल होता है या नहीं होता। इस वजह के लिए अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को साथ कर दिया हजरत ने। आज हम कहते हैं कि हमारी मईशत नहीं चल रही, हमारा मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है, अल्लाह ताला आफियत फरमाए, मुश्किलात आसान करे, तो तुम छोड़ो तो सही, मौका तो दो किसी और को। एक आदमी खुद बाप वजीर बनता है, बेटा भी वजीर बनता है, मामा भी वजीर बनता है, चाचा भी खानदान वाला बनता है, बड़े बड़े अफसरान भी उसके रिश्तेदार होते हैं, तो फिर तो गुलामी और बादशाही हो गई। इसको तो नहीं कहते जमहूरियत। जमहूरियत की तारीफ क्या है, इसमें भी इख्तलाफ है। जमहरा जमहूरियत से है और जमहरा रेत में उस जर्रे को कहते हैं जो सोने की तरह चमकता है। उलमाए किराम कहते हैं कि वो चमकदार जर्रात कम होते हैं रेत में और गंदे वाले ज्यादा होते हैं। लेकिन अफसोस कि हमारे ऊपर एक ऐसी कौम मुसल्लत की गई कि उसने आके हमारे ऊपर ये खन्नास मुसल्लत किया कि नहीं, गधा घोड़ा बराबर है। और कायनात का पढ़ा लिखा आदमी, बेहतरीन आदमी, अल्लाह से डरने वाला मुत्तकी और चोर उचक्का बदमाश, एक नंबर का फ्रॉडी डाकू, वो बराबर है, वोट में सबकी बराबर की हैसियत है। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा मसला है, कौन सुनता है कहानी मेरी और फिर वो भी जबानी मेरी। बहरहाल लेकिन बात यह है कि हमने खुद अपने आमाल के नताइज ऐसे कर लिए हैं और खुद हम अपने हाथों से इस कदर आगे तक चले गए हैं। मा असाबकुम मिन सैयातिन फमिन नफ्सिक, अल्लाह ताला फरमाते हैं इंसान को जो तकलीफ आती है, जो मुश्किलात आती हैं, جو آزمائشیں آتی ہیں وہ یقیناً انسان کے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں. وما اصابک من حسنۃ فمن اللہ, اور جو آپ کو بھلائی ملتی ہے, آپ کو کھانا ملتا ہے, آپ کو پیسے مل جاتے ہیں خیر خیریت سے, رزق حلال ملتا ہے, اولاد ملتی ہے, عافیت ملتی ہے, صحت ملتی ہے, یہ اللہ کی عطا ہے. انسان ان چیزوں کا کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے, نہ خریدے تھے نہ رکھوائے تھے, اللہ کی دین ہے. اللہ تعالیٰ جسے عطا فرماتا ہے اس کو شکر گزار رہنا چاہیے. دین اس کی ہے فقط ایک ذریعہ انسان, دست انسان سے انسان کو خدا دیتا ہے. تو میرے محترم بھائیوں, آج ہمارے اس مبارک دن میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑی بڑی خیر و برکات رکھی ہیں, عافیات رکھی ہیں. لہذا ہم بھی اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو بھی رو بترقی فرما دے, اور جس طرح ایک چکر میں ہم پھنس گئے ہیں مخصوص طبقے کے ہاتھوں میں, اور وہ واقعتاً پریکٹیکلی ہمارے اوپر بادشاہتیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اگر ان کے نصیب میں ہدایت ہو تو ان کو ہدایت دے اور قوم کا درد و غم ان کے سینوں میں اٹھے, اور اگر ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی وجہ سے پریشان نہ کرے, فتنے میں نہ ڈالے, اور اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزائن سے ہماری مدد و نصرت کرے. آپ حضرات توحید کے اوپر قائم رہیں, اللہ کے اوپر بھروسہ اور توکل رکھیں, اور اللہ وحدہ لا شریک سے خیر و عافیت مانگیں. اللہ تبارک و تعالی آسانی کر دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ, مسجد کے جو ضروری کام ہیں, ماربل کی پالش وغیرہ, وہ کام شروع ہے. آپ حضرات سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے اور تعاون کی بھی درخواست ہے تاکہ ہماری یہ مسجد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور حضرت والد صاحب کی دعاؤں سے شاد اور آباد رہے, اور اللہ تعالیٰ اس توحید اور قرآن کے گلشن کو مزید رو بترقی رکھے. تو آپ حضرات جامعہ اور مسجد اور ان سلسلوں کو اپنے تمام تعاونوں میں یاد رکھیں. پوچھا ہے کہ اگر مسجد میں تلاوت کر رہے ہوں اور اذان شروع ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ اذان شروع ہو جائے تو تلاوت روکنا ضروری نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اذان جو دی جاتی ہے وہ غائب کو دی جاتی ہے. جو گھر پہ ہے, جو کام کاج پہ ہے, جو دکان پہ ہے, اس کو کہا جاتا ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. اب جو آدمی مدرسے میں, مسجد میں, نماز کی جگہ میں پہلے ہی سے موجود ہے اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, تو ادب یہی ہے کہ کچھ دیر کے لیے رک جائے تاکہ آپ کو بھی تکلیف نہ ہو اور اذان کی آواز بھی آپ سن لیں. لیکن اگر کسی نے تلاوت نہیں روکی مسجد کے اندر تو وہ غلط نہیں ہے, جرم نہیں ہے. علماء کرام نے کہا ہے تلاوت جاری رکھ سکتے ہیں. پوچھا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حلیہ کے بارے میں کون سی کتابیں پڑھنا مستند ہے. دیکھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جو ہمارے نزدیک حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود فرمایا کرتے تھے, وہ سیرت مصطفیٰ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی 3 جلدوں میں 3 والیومز میں آتی ہے. وہ ضرور اس کا مطالعہ کریں اور غور سے اس کو پڑھیں. انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت بڑی سنتوں کا احاطہ ہو ہی جائے گا. اور حلیہ مبارک کے لیے جو شمائل ترمذی ہے, مشہور حدیث کی کتاب ہے ترمذی شریف, اس کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے اوپر الگ سے ایک چھوٹا سا سبجیکٹ قائم کیا گیا ہے. اور اس میں جو آپ کا حلیہ بیان ہوا ہے, امام ترمذی نے جیسے حلیہ بیان کیا ہے ویسا حلیہ کائنات میں کوئی بیان کر نہیں سکتا. وہ آپ حاصل کر لیں, اس کا ترجمہ دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. پوچھا ہے کہ کیا وسیلہ جائز ہے؟ جی بالکل, انبیاء صلحاء اور اولیاء کا وسیلہ ذریعہ رحمت جان کر, نہ کہ مختار یا متصرف جان کر وسیلے اختیار کرنا یہ جائز ہے. اب اس بات کا کیا مطلب ہے؟ بات کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے, نیک آدمی, نیک انسان, اولیاء صلحاء, اللہ کے نیک بندے جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے وسیلے سے اللہ کے حضور میں گزارش کرنا, اللہ کے دربار میں یہ دعا کرنا کہ اے اللہ میرے فلاں بزرگ جو دنیا سے چلے گئے بہت اچھے آدمی تھے, بہت ہی زیادہ آپ سے تقویٰ رکھتے تھے, ان کے طفیل اور ان کے وسیلے سے آپ میری یہ دعا قبول کر لیجئے, بس اتنا وسیلہ جائز ہے. جہاں آپ نے کہا کہ اے فلاں آپ میری دعا سن لیں, یا جہاں آپ نے کہا کہ وہ میری دعا قبول کروائے گا, بس یہاں سے معاملات خراب ہو گئے. یہاں یہ بہت زیادہ یعنی کہ باریک لکیر ہے اور احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے. وسیلہ بالکل جائز ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال فرما گئے, فوت ہو گئے, تو حضرت عمر آپ کے چچا حضرت عباس کو بلاتے تھے اور ان کو بلا کے کہتے تھے آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہماری دعا میں شریک ہوں. اور پھر دعا میں کہتے تھے اللہ پہلے پیغمبر اور رسول ہمارے درمیان میں موجود تھے, ہم دعا فرماتے تھے اس کے وسیلے سے, اب جو ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں. البتہ علماء کرام نے اس میں بھی تفصیل کی ہے کہ عوام کو وسیلہ کس حد تک کرنا چاہیے. بہتر یہی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وسیلہ ہو اور شفاعت کی درخواست ہو, بس اس سے زیادہ نہ. یہی سوال پوچھا ہے, کیا روزہ پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا درست ہے؟ دیکھیے, صرف عند القبر, پہلی بات یہ ہے, یہ نہیں کہ لیاقت آباد سے آپ آوازیں لگائیں کہ جی مدینہ میری آواز جا رہی ہے, نہیں, یہ فاسد عقیدہ ہے. بلکہ پورے کے پورے دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے آپ اللہ کو پکاریں گے, اللہ کو یاد کریں گے, اور اللہ ہی سے آپ کہیں گے کہ یا اللہ میری یہ دعا قبول کر لیں, میرا یہ سلام فلاں کو پہنچا دیں, میرا یہ درود فلاں کو پہنچا دیں. جب آپ قبر کے پاس ہوں, مدینہ طیبہ میں روزہ اطہر مسجد نبوی کے اندر, تو وہاں پہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے جو آپ بولیں گے وہ پیغمبر سنیں گے. وہاں جا کے آپ کہیں کہ اللہ اے پیغمبر آپ ہماری شفاعت فرمائیے, آپ ہماری گناہوں کی معافی کی درخواست فرمائیے, آپ حوض کوثر پہ ہمیں پانی پلائیے. اس طرح کی بات اگر کی جائے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور آپ کی نبوت کے برابر ہے تو بات بہت اچھی ہے, کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی جائے اور پیغمبر سے کہے کہ بس ساری دعا قبول کر لے اور مجھے یہ دے دے وہ دے دے, اور وہ جو کہتے ہیں کہ کوئی نہیں جائے گا تیرے در سے خالی, تو اصل بات یہ ہے کہ در تو اللہ کا ہے, دینے والا اللہ ہے, خالق و مالک اللہ ہے. افراط و تفریط سے نقصانات شروع ہو جاتے ہیں. نصارہ نے افراط و تفریط کیا تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا, اور یہودیوں نے افراط و تفریط کیا تو انبیاء کو 70,000 انبیاء کو قتل کر ڈالا ہے. اس لیے احتیاط کرنی ہے اور یہ بہت ہی زیادہ سینسیٹیو مسائل ہیں. پوچھا ہے کہ ہاں تفصیل کے لیے آپ انشاءاللہ یہ نوٹ کر لیں, تسکین الصدور فی تحقیق احوال الموتى والبرزخ والقبور, امام اہل سنت وکیل احناف حضرت مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تسکین الصدور فی احوال البرزخ والموتى والقبور, اس میں انشاءاللہ آپ کو یہ تفصیل مل جائے گی. پوچھا ہے کہ فرض نماز کے بعد سنتیں فوراً پڑھنی چاہیے جبکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے جا کے سنتیں پڑھتے تھے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ گھر جاتے تھے, یہ جو گھر جانا ہے یہ کس لیے ہے؟ یہ سنت کے لیے تھا نا, تو یہ وصل ہے یہ فصل نہیں ہے. اور جو بندہ نہ گھر پہ جا رہا ہے نہ اٹھ کے سنت پڑھ رہا ہے بلکہ اس نے ایک تیسرا کام شروع کیا ہے کہ وہ وظیفہ کر رہے ہیں, وہ دعا کر رہے ہیں اور ان کو کوئی بات یاد آ گئی ہے وہ سوچ رہے ہیں یا ویسے ہی بیٹھ کے نمازیوں کے منہ تک رہے ہیں, تو فرمایا یہ بات غلط ہے, آپ سنت پڑھیں اٹھ جائیں. ہاں گھر پہ جائیں تو چر تشریف لے جائیں سو بسم اللہ, اگرچہ اس زمانے میں علماء نے منع کیا ہے کہ اب زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ لوگ مسجد میں بمشکل نماز پڑھ رہے ہیں تو گھر پہ کیسے پڑھیں گے. اس لیے احتیاط ضروری ہے, اور یقیناً اگر بطور سنت کے آپ مسجد سے چلے جائیں اور آپ کے پاس صاف ستھری بہترین سکون کی جگہ ہو, آپ جائیں وہاں سنت پڑھیں, عین سنت پہ عمل ہوگا, لیکن کوئی تیسرا عمل بیچ میں نہ آئے یہ بہتر ہے. جی کہا ہے کہ پورا نام محمد آنس یا آنلس رکھا ہے, آنس تو حمزہ سے ہے اس سے نہیں ہے. لڑکی کا نام مادیہ رکھا ہے, مادیہ نہیں مدیحہ, مدیحہ اچھا نام ہے مدح کرنے والی. سوال یہ ہے کہ عدالت سے خلع لی جاتی ہے اس سے طلاق ہو جاتی ہے بشرط یہ کہ شوہر ظالم ہو یا مفرور ہو. ظالم کا مطلب یہ ہے کہ جج نے بلایا وہ نہیں کیا, مفرور یہ ہے کہ شرارت کی تھی اب چھپ رہا ہے. ان دونوں صورتوں میں جو قاضی کا فیصلہ ہوگا جج کا فیصلہ ہوگا, بس شرط ہے کہ شوہر کی حاضری کروائی گئی ہو لیکن وہ نہ آیا یا آیا لیکن مطمئن نہ کر سکا, تو عدالت کا جو فیصلہ ہوگا اسی فیصلے پہ فتویٰ ہوگا. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. میری والدہ محترمہ کی طبیعت ناساز ہے, دو تین دن سے اسپتال میں داخل ہیں. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ میری والدہ کو صحت دے عافیت دے. اسی طرح آپ کے ہمارے والدین جو حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت ڈالے, جو دنیا سے گزر گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرمائے, اور پاکستان کے چپے چپے ذرے ذرے کی اللہ حفاظت کرے, یہاں کی بدمنیاں مشکلات آفات اللہ تعالیٰ خیر و سکون میں عافیت میں بدل دیں, ہمارے مسلمانوں کے تمام مسائل حل فرمائے, مشکلات آسان فرمائے, پریشانیاں دور کر دیں. بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے, کوئی بیمار ہے, کسی کو مسائل ہیں, کسی کے رزق کی تنگی ہے, اللہ تعالیٰ علیم بذات صدور ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و احسان سے دعائیں قبول کریں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ما شاء الله لا قوة الا بالله, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمته.